اتوار 6 اگست کے سربین کے ساتھ خالد کرامت کا سلام قبول کیجیے۔ امریکہ میں ایک اور مسجد پر حملہ، مسلمان 9/11 کے بعد سے وہاں بڑھتی ہوئی مذہبی منافرت سے کیا سبق لے رہے ہیں؟
سپٹمبر 11 سے اب لے کے اب تک، یعنی تقریباً 16 سال ہیں، یہ مسلمانوں کی سیاسی بلوغت کے سال ہیں۔
تفصیل ذرا دیر بعد سربین میں، پہلے عالمی خبریں۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، شمائلہ جعفری سے خبریں سنیے۔ امریکہ کی ریاست منیسوٹا کے علاقے بلومنگٹن کی ایک مسجد میں الصبح اس وقت ایک دھماکہ ہوا جب مسلمان فجر کی نماز پڑھنے کے لیے وہاں جمع ہو رہے تھے۔ دارالفاروق مسجد میں دھماکے کے نتیجے میں فی الحال کسی جانی نقصان کی اطلاع تو نہیں، تاہم مسجد کی عمارت کو بری طرح نقصان پہنچا ہے اور کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹ گئے ہیں۔ پولیس واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے شمالی کوریا کے میزائل پروگرام کی وجہ سے اس پر نئی پابندیاں عائد کرنے کی منظوری دی ہے، جس سے چین نے بھی اتفاق کیا ہے۔ ذیشان ظفر۔
شمالی کوریا کی برآمدات اور سرمایہ کاری کو محدود کرنے کے بارے میں قرارداد اتفاق رائے سے تسلیم کر لی گئی۔ شمالی کوریا نے جولائی میں 2 بین البراعظمی میزائلوں کا تجربہ کیا تھا اور دعویٰ کیا تھا کہ وہ امریکہ تک پہنچ سکتے ہیں، تاہم ماہرین نے ان میزائلوں کے اپنے ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت پر شک کیا تھا۔ جاپان، جنوبی کوریا اور امریکہ نے ان تجربات کی مذمت کی تھی، جس کے بعد سلامتی کونسل نے نئی پابندیوں کے مسودے پر رائے شماری کی۔ ایک تخمینے کے مطابق شمالی کوریا کے برآمدات $3 ارب کے قریب ہیں، جن میں سے $1 ارب ان پابندیوں کی وجہ سے ختم ہو جائیں گی۔
پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے نواز شریف کے جی ٹی روڈ سے لاہور جانے کے فیصلے پر شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے اور اسے سابق وزیراعظم کی جانب سے سپریم کورٹ کے فیصلے کو دانستہ طور پر نیچا دکھانے کی کوشش قرار دیا ہے۔ تفصیل سنیے عبدالوہاب سے۔
ایک بیان میں عمران خان کا کہنا تھا کہ نواز شریف کی نااہلی کا فیصلہ سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے تفصیلی تحقیقات کے بعد متفقہ طور پر سنایا، اور سپریم کورٹ کو چیلنج کر کے نواز شریف ملک میں عدالتی نظام کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ نواز شریف نااہلی کے بعد سیاست سے باہر ہو چکے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ اب وہ وزیر اعظم نہیں بن سکتے، اس لیے وہ ملک میں جمہوریت کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ عمران خان نے الزام لگایا کہ جی ٹی روڈ کے ذریعے لاہور جا کر نواز شریف قومی احتساب بیورو پر دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں، جہاں ان کے خلاف بدعنوانی، منی لانڈرنگ اور ٹیکس چوری کے مقدمات کھلنے والے ہیں۔
پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے عائشہ گلالئی کے الزامات کی غیر جانبدارانہ تحقیقات پر زور دیا ہے۔ وہ چترال میں میڈیا سے بات چیت کر رہے تھے۔
ہم سب سیاست عزت کے لیے کرتے ہیں، اور یہ برا ٹرینڈ ہے کہ اب صرف الزامات پہ دوسرے کی گندا کرنے کے لیے، یہ بالکل غلط کام ہے۔ بہت سیریس ایکوزیشنز لگے ہوئے ہیں، اس کے لیے قانون بھی موجود ہے سیکشل ہراسمنٹ کے اوپر۔ کم از کم پاکستان پیپلز پارٹی اس سیاست نہیں کرے گا۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، خواتین کا رول جو ہے سوسائٹی میں، خواتین کے حقوق، پاکستان پیپلز پارٹی نے خواتین کے حقوق کے لیے جدوجہد کی ہے۔
میانمار میں حکومتی سربراہی میں کی گئی تحقیقات میں سیکیورٹی فورسز کو ایک منظم پالیسی کے تحت مسلمانوں کے قتل، ریپ اور لوٹ مار کے الزامات سے بری کر دیا گیا ہے۔ تابندہ کوکب۔
تحقیقاتی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ روہنگیا مسلمانوں کی نسل کشی کی مہم کے ثبوت نہیں ملے۔ رپورٹ میں اقوام متحدہ پر اس حوالے سے مبالغہ آرائی کرنے کا الزام لگایا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ میانمار کی سیکیورٹی فورسز کے نچلے درجے کے حکام کی جانب سے محض تشدد کے اکا دکا واقعات رونما ہوئے ہیں۔ اکتوبر سے شروع ہونے والی تشدد کی اس لہر میں درجنوں روہنگیا مسلمان ہلاک، جبکہ ہزاروں بے گھر ہو چکے ہیں۔ میانمار کی رہنما آنگ سان سو چی نے اقوام متحدہ کے مشن کو تشدد کے واقعات کی تحقیقات کی اجازت نہیں دی۔
چین کے سرکاری اخبار گلوبل ٹائمز میں شائع ہونے والے ایک مضمون میں کہا گیا ہے کہ چین ڈوکلام کے متنازع علاقے سے انڈین فوجیوں کو باہر نکالنے کے لیے آئندہ 2 ہفتے کے اندر محدود نوعیت کی جنگ کی تیاری کر رہا ہے۔ تفصیل سنیے نازیہ گلزار سے۔
چین اور انڈیا کے درمیان گزشتہ جون میں اس وقت سے کشیدگی پیدا ہوئی جب انڈیا کی فوج بھوٹان اور چین کے درمیان واقع متنازع علاقے ڈوکلام میں داخل ہو گئی اور اس نے چینی فوجیوں کو وہاں ایک سڑک تعمیر کرنے سے روک دیا۔ بھوٹان کا دعویٰ ہے کہ یہ زمین ان کی ملکیت ہے، جبکہ چین کا کہنا ہے کہ یہ زمین ان کی ہے۔ انڈیا کا موقف ہے کہ ان کے فوجی بھوٹان کی درخواست پر ڈوگلام میں داخل ہوئے۔ اس وقت سے دونوں ملکوں کی افواج کے درمیان تعطل برقرار ہے۔ گلوبل ٹائمز کے مضمون کے مطابق چین ڈوگلام میں موجودہ فوجی تعطل کو بہت دنوں تک جاری نہیں رہنے دے گا اور انڈین فوجیوں کو ڈوگلام سے باہر نکالنے کے لیے دو ہفتے کے اندر محدود نوعیت کی فوجی کارروائی کا امکان ہے۔
انڈیا کی ریاست اتر پردیش میں پولیس نے بنگلہ دیش کے ایک شہری کو شدت پسند تنظیم القاعدہ سے تعلق رکھنے والے ایک گروہ کے لیے بھرتیاں کرنے کے الزام پر گرفتار کیا ہے۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
اکتوبر تک آپ ہماری ریڈیو نشریات میڈیم ویو میں 1413 کلو ہرٹز پر اور شارٹ ویو میں 41 میٹر بینڈ پر 7485 کلو ہرٹز، 31 میٹر بینڈ پر 9445 کلو ہرٹز اور 25 میٹر بینڈ پر 9410 اور 11910 کلو ہرٹز پر سن سکیں گے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے متفقہ طور پر شمالی کوریا کے خلاف نئی اور سخت پابندیاں عائد کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ یہ فیصلہ پیونگ یانگ کی جانب سے بین البراعظمی بلسٹک میزائل کے تجربے کے نتیجے میں کیا گیا۔ اس کی تفصیل ذرا دیر میں، لیکن پہلے چلتے ہیں امریکہ، جہاں ریاست منیسوٹا کے علاقے بلومنگٹن کے اسلامک سینٹر پر ایک بم حملہ ہوا ہے۔ اس حملے سے مسجد کا ایک حصہ اسے نقصان پہنچا ہے، لیکن کسی شخص کے زخمی ہونے کی اطلاعات نہیں ہیں۔ پچھلے کچھ عرصے میں امریکہ کے مختلف حصوں میں مذہبی منافرت کی بنیاد پر حملوں میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ تفصیل کے ساتھ نیو یارک سے صحافی سلیم رضوی کی رپورٹ۔
منیاپولس شہر کے نواح میں واقع بلومنگٹن علاقے میں پولیس کو سنیچر کے صبح قریب 5 بجے دار الفاروق اسلامک سینٹر پر ایک دھماکے کی اطلاع ملی۔ دھماکے کے وقت اسلامک سینٹر کی مسجد میں نمازی نماز صبح کی تیاری میں مصروف تھے۔ دھماکے سے عمارت کو نقصان پہنچا اور اس میں آگ بھی لگ گئی۔ اس حملے سے مسجد کے امام کے دفتر کی بھی کھڑکی کا شیشہ ٹوٹ گیا۔ وہاں موجود نمازیوں نے پولیس کے آنے سے پہلے ہی خود آگ بجھانے کی کوششیں بھی کیں۔ پولیس کے مطابق اس حملے میں کوئی زخمی نہیں ہوا۔ موقع پر موجود کچھ لوگوں کے حوالے سے خبروں میں کہا جا رہا ہے کہ دھماکے سے پہلے کسی شخص کو باہر سے کھڑکی کے اندر کچھ پھینکتے ہوئے دیکھا گیا تھا اور اسی وقت ایک ٹرک کو تیزی سے وہاں سے جاتے ہوئے بھی دیکھا گیا تھا۔ اب اس حملے کی تفتیش امریکی تفتیشی ادارے ایف بی آئی کو سونپ دی گئی ہے۔ ایف بی آئی کا کہنا ہے کہ کسی دھماکہ خیز مواد سے حملہ کیا گیا تھا، لیکن ایف بی آئی ابھی نہ تو اسے نفرت پر مبنی حملہ اور نہ ہی دہشت گردی قرار دے رہی ہے۔ ایف بی آئی کے اسپیشل ایجنٹ انچارج رچرڈ تھونٹن نے کہا،
you know, is it a hate crime, is it an act of terrorism, who did it, all these things, again, that's what the investigation is going to.
ابھی ہم اس بات پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں کہ یہ حملہ کس نے کیا اور کیوں کیا، اور ہم اس بات کی بھی تفتیش کر رہے ہیں کہ کیا یہ حملہ نفرت پر مبنی تھا یا دہشت گرد حملہ تھا۔ تو ان سب کے بارے میں تفتیش جاری ہے۔ اب ایف بی آئی مسجد اور اس کے گرد و نواح میں موجود سی سی ٹی وی کیمروں کی جانچ کر رہی ہے اور پاس رہنے والے لوگوں سے پوچھ گچھ بھی جاری ہے اور کچھ فون ریکارڈز بھی چیک کیے جا رہے ہیں۔ حملے کے بعد علاقے میں رہنے والے مسلمان لوگوں میں خوف پایا جاتا ہے۔ حملے کے بعد کچھ مقامی مسلمان اور غیر مسلم مسجد کے باہر مسلمانوں کے ساتھ یکجہتی کے لیے اکٹھا ہوئے اور نعرے بازی بھی کی۔
Are you ready?
Yes.
Together?
Yes.
Together?
We will.
Together?
We can.
مسلم امریکی تنظیم مسلم امریکن سوسائٹی آف منیسوٹا اور کاؤنسل آن امریکن اسلامک ریلیشنز نے اس حملے کے بارے میں اطلاع دینے والے کو $10,000 کی رقم کے انعام کا اعلان بھی کیا ہے۔ ایف بی آئی نے بھی عام لوگوں سے اپیل کی ہے کہ اس سلسلے میں اگر کسی کے پاس کوئی معلومات ہیں تو فوراً اطلاع دیں۔ جس علاقے میں یہ مسجد واقع ہے وہ منیسوٹا ریاست کے 5th ڈسٹرکٹ سے امریکی کانگریس کے مسلم رکن کیتھ ایلیسن کے حلقے میں شامل ہے۔ کانگریس مین کیتھ ایلیسن ڈیموکریٹک پارٹی کے قومی نائب صدر بھی ہیں۔ کیتھ ایلیسن نے ایک بیان جاری کر کے اسے دہشت گرد حملہ قرار دیا ہے۔ ایلیسن نے بیان میں کہا، منیسوٹا کی قدریں ہیں کہ ہم ہر مذہب کے کوئی بھی زبان بولنے والے اور کسی بھی ملک سے آنے والے لوگوں کو خوشی کے ساتھ اپناتے ہیں۔ بلومنگٹن کے اسلامک سینٹر پر دہشت گردوں کا بم حملہ دراصل منیسوٹا کی قدروں پر حملہ ہے۔ شکر ہے کسی کو چوٹ نہیں آئی۔ ایلیسن نے یہ بھی کہا کہ سماج میں اب نفرت کچھ زیادہ ہی بڑھتی جا رہی ہے۔ انہوں نے امید جتائی کہ تفتیشی ادارے جلد ہی حملہ وروں کو ڈھونڈ نکالیں گے۔ امریکہ میں صومالی نژاد لوگوں کی تنظیم صومالی امریکن سٹیزنز لیگ کے جبریل افیار بھی مانتے ہیں کہ حملہ نفرت پر مبنی تھا۔
Definitely hate crime. That's what it is. It's a terrorism. whether it was labeled as such or not.
یہ تو یقیناً نفرت پر مبنی حملہ ہے, اب اسے یہ نام دیا جائے یا نہیں, لیکن ہم لوگ تو اسی وجہ سے خوف و اضطراب میں ہیں. صومالی نژاد امریکی جبریل افیار کے الفاظ. امریکہ میں پچھلے کچھ مہینوں میں مسلم مخالف حملوں میں تیزی دیکھی گئی ہے, اور خاص کر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتخابی مہم کے دور سے ہی مسلمانوں پر حملوں میں اضافہ دیکھا گیا ہے. امریکی مسلم تنظیم کاؤنسل آن امریکن اسلامک ریلیشنز یا کیئر کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس سال مارچ اور جون کے درمیان 451 مسلم مخالف معاملے سامنے آئے. 2016 کے مقابلے 2017 میں یہ 91% اضافہ ہے. امریکہ میں نفرت پر مبنی گروہوں پر نظر رکھنے والی تنظیم سدرن پاورٹی لا سینٹر کے مطابق سن 2015 میں جہاں 34 مسلم مخالف گروہ سرگرم تھے, وہیں 2016 میں ان کی تعداد بڑھ کر 101 ہو گئی. لیکن اس تازہ حملے کے بعد ٹرمپ انتظامیہ کے ڈپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ سیکیورٹی نے ایک بیان جاری کر کے حملے کی سخت مذمت کی ہے, اور کہا ہے کہ ہر امریکی کے آزادی کے ساتھ کسی بھی مذہب کو ماننے کے حق کا اور ان کی عبادت گاہوں کا تحفظ کیا جاتا ہے. اب امریکہ بھر کے کئی شہروں میں مساجد اور اسلامک سینٹرز پر سیکیورٹی مزید بڑھا دی گئی ہے. سلیم رضوی, نیو یارک.
اسی تناظر میں اب سے کچھ دیر پہلے میں نے واشنگٹن میں مقیم امریکی مسلمانوں کے لیے آواز اٹھانے والے گروپ کاؤنسل فار سوشل جسٹس کے زاہد بخاری سے بات کی, اور ان سے پوچھا کہ منیاپلس میں مسجد پر حملے میں ویسے تو کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا, لیکن پچھلے ایک سال میں ایسے واقعات میں مستقل اضافہ ہو رہا ہے. امریکی حکومت کو اس حوالے سے کوئی فکر بھی ہے یا نہیں؟
بدقسمتی سے امریکی حکومت کو, خاص طور پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب کو, تو بظاہر کوئی ہمدردی نہیں لگتی, اور اس پہ یہاں احتجاج بھی ہوتا ہے اور میڈیا میں بھی توجہ دلائی جاتی ہے, اور کہ جب مسلمان کسی معاملے میں انوالو ہونے کی بات آتی ہے تو فورن ٹیررزم کی بات آتی ہے, اور جب مسلمانوں کے خلاف یا مساجد کے خلاف کوئی حملہ ہوتا ہے تو اس وقت ان کو کوئی ہمدردی کا بول نہیں نکلتا. تو یہ ایک بدقسمتی ہے جس سے امریکن مسلمان ڈیل کر رہے ہیں.
اچھا, یہ بتائیے کہ ایسے واقعات میں اضافے کو صدارتی الیکشن کی یا صدارتی انتخابات کی مہم سے کس حد تک جوڑا جا سکتا ہے؟
دیکھیں, یہ تو بڑا واضح طور پہ یہ واقعہ ہوا ہے کہ سپتمبر 16 جو پورے 2016 میں الیکشن کمپین کے دوران ریپبلکن امیدوار, خاص طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ اور کچھ دوسرے امیدوار بھی اس وقت جب وہ کینڈیڈیٹ تھے, تو انہوں نے اسلام کے خلاف, امریکن مسلمانوں کے خلاف پے در پے بیانات دیے, اور اس کے نتیجے میں ایک جو رائٹ ونگز, فیتھ فارم, نسل پرست گروپس جو ہیں وہ مسلمانوں کے خلاف, مساجد کے خلاف, جو خواتین حجاب پہنتی ہیں ان کے خلاف وہ زیادہ ایکٹیو ہوتے ہوئے نظر آئے. تو الیکشن کمپین کے بعد بھی اس کے اثرات ہیں کہ مختلف جگہوں پہ خواتین کو تنگ کرنے کا, جو خاص طور پہ حجاب پہنتی ہیں, مساجد پہ حملے میں, اور اس طرح کے جو ڈسکریمنیشن کے واقعات ہیں اس میں یقیناً اضافہ ہوا ہے. جہاں اس طرح کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے تعصب کے, نفرت کے مسلمانوں کے خلاف, ساتھ ہی ساتھ سوسائٹی میں مسلمانوں کی حمایت کرنے والوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے.
لیکن ایک طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو نسل پرستی یا مذہبی منافرت کے جذبات جو کل تک انتہائی دائیں بازو کے ایک بہت ہی مختصر حلقے تک محدود تھے, وہ اب ایک مجموعی امریکی مکالمے یا مین سٹریم ڈسکورس کا حصہ بن گئے ہیں. تو اگر یہ بات درست ہے تو کیا یہ مسلمانوں کے لیے تشویش کی بات نہیں؟
یقیناً تشویش کی بات ہے, اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ پہلے وہ جو بالکل فرنجز میں ہوتے تھے, آؤٹ سکرٹس میں چیزیں ہوتی تھیں, مارجنائز گروپ کرتے, چھوٹے گروپ کرتے تھے, اب وہ مین سٹریم گروپس ہو گئے ہیں. وہ ان کا وائٹ ہاؤس میں بھی ان کا حصہ ہے, ان کا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں بھی ہے, دوسرے جو وزارتوں میں بھی ان کا حصہ ہے, تو ان کو بڑی حد تک مین سٹریم مقام حاصل ہے مسلمانوں کے خلاف نفرت کے اظہار کو. لیکن اس کے ساتھ ہی, جو مسلمانوں کے لیے یقیناً تشویش کی بات ہے, لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی ہوا ہے کہ سوسائٹی میں ایسے طبقات کھڑے ہو گئے ہیں مسلمانوں کی حمایت میں بھی, کہ جو پہلے کبھی مسلمانوں نے نہیں سوچا تھا. میں یہاں واشنگٹن کے مضافات میں فریڈرک میں رہتا ہوں, جہاں جب مسلم بین کا معاملہ چل رہا تھا تو لوکل سوسائٹی سے کرسچن, وائٹ سفید فارم جو کرسچن تھے, انہوں نے مسجد کی حمایت میں, مسلمانوں کی حمایت میں بہت بڑا جلوس نکالا. تو یہاں 30-35 سال سے جو مسلمان یہاں پہ رہ رہے ہیں, انہوں نے کہا کہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ سوسائٹی میں, ہمارے ہمسایوں میں اس طرح کے ہمدردی کے جذبات کا بھی اظہار ہو رہا ہے.
خود مسلمان اس صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے کیا حکمت عملی اپنا رہے ہیں؟
دیکھیں, اوورال تو یہ ہو رہا ہے, مسلمان سپتمبر 11 سے اب لے کے اب تک یعنی تقریباً 16 سال ہیں یہ مسلمانوں کی سیاسی بلوغت کے سال ہیں. اور اس میں مسلمانوں کا ایک تو یہ اندازہ ہوا ہے کہ ایک جو خوفناک خواب ہو سکتے ہیں اور ساتھ سویٹ ڈریمز جو ہو سکتے ہیں, خوشگوار خواب ہو سکتے ہیں, ان کے درمیان میں رہنا آ گیا ہے. خود انہیں یہ اندازہ ہوا ہے کہ مقامی طور پہ سیاست میں انوالو ہونا, انٹر فیتھ کے مختلف پروگرام کرنا, مقامی جو الیکٹڈ آفیشل ہیں ان سے رابطہ کرنا, سوشل سروس میں لوگوں کی فلاح و بہبود میں, صرف مسلمانوں کی نہیں عام جو ہمارے شہری ہیں ان کی فلاح و بہبود کے کاموں میں حصہ لینا, اس میں مسلمانوں کا حصہ بہت بڑھ گیا ہے. اور مساجد کو تقریباً ایک مرکزی مقام حاصل ہو رہا ہے کہ یہاں نہ صرف عبادت کرنی ہے, تعلیم کرنی ہے, معیشت کرنی ہے, بلکہ مقامی سیاست اور انٹر فیتھ کے اور سوشل سروس کے معاملات بھی یہیں سے طے کرنے ہیں. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ جب یعنی کڑا وقت آیا ہے, مشکل وقت آیا ہے, مخالفت میں اضافہ ہو رہا ہے, تو جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ یہ صلاحیتیں بھی قوموں میں اور گروپس میں پیدا ہوتی ہیں کہ اس کے مقابلے کے لیے پوری توانائیاں لڑاتے ہیں, تو انہوں نے دیکھا کہ امریکن تاریخ یہ ہے کہ ہر گروپ کے ساتھ ڈسکریمنیشن ہوئی, وہ آرگنائز ہوئے, انہوں نے دوسرے گروپس کے ساتھ تعاون کیا, الائنسز بنائے, پارٹنرشپ کی, اور پھر اپنی آواز کو بلند کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ امریکن مسلمان اسی دور سے گزر رہے ہیں.
یہ تھے امریکی مسلمانوں کے لیے آواز اٹھانے والے ادارے کاؤنسل فار سوشل جسٹس کے زاہد بخاری. اب ذکر شمالی کوریا کا, جس کے خلاف اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے متفقہ طور پر نئی اور سخت پابندیاں عائد کرنے کی منظوری دے دی ہے. کہا جا رہا ہے کہ پیانگ یانگ کو بین البراعظمی بیلسٹک میسائل کے تجربے کی قیمت سالانہ $3 ارب کی برآمدات کے نقصان کی صورت میں چکانا پڑے گی. یہاں میں یہ بتاتا چلوں کہ شمالی کوریا نے جولائی میں 2 بین البراعظمی میسائلوں کا تجربہ کیا تھا اور دعویٰ کیا تھا کہ وہ امریکہ تک پہنچ سکتے ہیں. اس مرتبہ شمالی کوریا کے دوست سمجھے جانے والے ملک چین نے بھی اس کا ساتھ نہیں دیا. ماضی میں چین کی جانب سے شمالی کوریا کے خلاف پیش ہونے والی قراردادوں کو ویٹو کر کے انہیں پابندیوں سے بچایا گیا. نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی رپورٹ پیش کر رہی ہیں نازیہ گلزار.
اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی جانب سے اتفاق رائے سے شمالی کوریا کے خلاف عائد کی جانے والی نئی پابندیوں کے تحت شمالی کوریا کوئلے سمیت تقریباً $1 ارب کی برآمدات نہیں کر سکے گا. شمالی کوریا کے لیے یہ ایک بہت بڑا مالی نقصان ہے, کیونکہ شمالی کوریا کی آمدن کا بڑا حصہ چین کو کوئلہ اور دوسرا خام مال برآمد کرنے سے آتا ہے. شمالی کوریا کے بارے میں قرارداد کی منظوری کے بعد اقوام متحدہ میں امریکی سفیر نکی ہیلی کا اس حوالے سے کہنا تھا,
The resolution we've passed is a strong united step toward holding North Korea accountable for its
جو قرارداد منظور کی گئی ہے وہ شمالی کوریا کو اس کے رویے کی وجہ سے احتساب کے کٹہرے میں لانے کے لیے ایک متفقہ اور مضبوط اقدام ہے. آج اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے شمالی کوریا کے میزائل پروگرام کی وجہ سے اس پر پابندیاں مزید سخت کر دی ہیں. شمالی کوریا کے خلاف عائد کی گئی یہ سب سے بڑی اقتصادی پابندیاں ہیں. شمالی کوریا کی حکومت کو اپنے مسلسل غیر ذمہ دارانہ رویے کی قیمت چکانا ہوگی.
دوسری جانب چین کو روایتی طور پر شمالی کوریا کا دوست ملک کہا جاتا ہے. ماضی میں چین متعدد مرتبہ شمالی کوریا کے خلاف پیش ہونے والی قراردادوں کو ویٹو کر چکا ہے, لیکن اس مرتبہ چین اور روس نے بھی شمالی کوریا کے خلاف ووٹ دیا ہے. اقوام متحدہ میں چین کے سفیر لیو جی آئی نے کہا کہ یہ قرارداد ظاہر کرتی ہے کہ دنیا جزیرہ نما کوریا پر ایٹمی ہتھیاروں کے خلاف متحد ہے. انہوں نے اس امریکی بیان کا خیر مقدم کیا کہ امریکہ شمالی کوریا کی حکومت تبدیل کرنا یا شمالی اور جنوبی کوریا کے انضمام کو ترجیح دینا نہیں چاہتا. تاہم انہوں نے روسی سفیر کے ہمراہ جنوبی کوریا میں تھرڈ میزائل شکن نظام کی تنصیب پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اسے فوری طور پر روک دیا جائے. ادھر چینی وزیر خارجہ وانگ جی نے شمالی کوریا کے اپنے ہم منصب پر زور دیا کہ وہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کا احترام کریں.
ہمارے درمیان بہت مفصل گفتگو ہوئی. چین نے شمالی کوریا پر زور دیا ہے کہ وہ تحمل کے ساتھ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی جانب سے اتفاق رائے کے ساتھ منظور کی جانے والی قرارداد کا سامنا کرے اور کوئی ایسا کام نہ کرے جو عالمی برادری کے حق میں بہتر نہ ہو. جیسا کہ میزائل یا جوہری تجربہ۔
شمالی کوریا نے جولائی میں 2 بین البراعظمی میزائلوں کا تجربہ کیا تھا اور دعویٰ کیا تھا کہ وہ امریکہ تک پہنچ سکتے ہیں، تاہم ماہرین نے ان میزائلوں کے اپنے ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت پر شک کیا ہے۔ جاپان، جنوبی کوریا اور امریکہ نے ان تجربات کی مذمت کی تھی، جس کے بعد سلامتی کونسل نے نئی پابندیوں کے مسودے پر رائے شماری کی۔ سلامتی کونسل اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ شمالی کوریا کے خلاف پابندیاں عائد کر چکی ہیں، لیکن اس کے باوجود شمالی کوریا اپنا جوہری اور میزائل پروگرام جاری رکھے ہوئے ہے۔
نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی رپورٹ پیش کر رہی تھیں نازیہ گلزار۔ اسی تناظر میں اب سے کچھ دیر پہلے میں نے واشنگٹن میں مقیم تجزیہ کار کامران بخاری سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ چین کو اقوام متحدہ میں ویٹو کا حق حاصل ہے اور ماضی میں وہ شمالی کوریا کو بچاتا رہا ہے، اس بار اس نے ایسا کیوں نہیں کیا؟
دیکھیں، چین کا وہ اثر و رسوخ جو شمالی کوریا پہ کسی زمانے میں ہوا کرتا تھا وہ جاتا رہا، تو اب ظاہر ہے اس جب چین کی جو بات نہیں مانی جا رہی تو پھر چین کو یہ جو ویٹو ہے وہ اس کا وہ اس نے کہا کہ بھائی اس دفعہ میں نہیں استعمال کروں گا، کیونکہ دوبارہ سے جو ہے شمالی کوریا کے اوپر کوئی لیوریج حاصل کرنے کا کوئی طریقہ کار تو ہونا چاہیے، تو اب ظاہر ہے جب باقی جو طریقے ہیں وہ نہیں ہو، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تو پھر مجبوراً یہ کام کرنا پڑا ہے۔
ٹھیک، مگر بعض مبصرین کا خیال ہے کہ چین چاہتا ہے کہ جنوبی کوریا میں موجود امریکی فوج اور اس کی سرحد کے درمیان شمالی کوریا ہر قیمت پر موجود رہے، اور اگر یہ بات درست ہے تو موجودہ پابندیوں سے شمالی کوریا ہی کی تو بیخکنی ہوگی نا۔
دیکھیں، یہ پرسپشن شیپنگ کی کا کھیل ہے، اس وقت جو ہے شمالی کوریا بہت زیادہ کانفیڈنٹ نظر آ رہا ہے،
اچھا،
اور وہ ایک طرح سے جو ہے بہت ہی اسرٹیو اور اگریسو ہو رہا ہے، تو اس اگریسونیس کو، اس اسرٹیونیس کو دوبارہ سے جو ہے وہ یوں کہ یہ کم کرنے کے لیے تو یہ کام جو ہے چین کو کرنا پڑا ہے۔ یہ اس میں جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ملٹری ایسپیکٹ ایز سچ نہیں ہے اس جو یونائٹیڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل میں جو ووٹ لیا گیا ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ دوبارہ سے شمالی کوریا کو مذاکرات کی میز پہ لانے کی کوشش ہے۔
اچھا، اگر دیکھا جائے تو شمالی کوریا کے مطابق ان کے پاس جو بین البراعظمی میزائل ہیں وہ امریکہ تک پہنچ سکتے ہیں یا نہیں، لیکن کچھ ماہرین کے مطابق یہ میزائل حقیقتاً اس قابل ہے ہی نہیں۔ یہ بتائیں کہ شمالی کوریا سے امریکہ کو کوئی حقیقی خطرہ ہے بھی کہ نہیں؟
دیکھیں، اس وقت شمالی کوریا کے پاس اس لیول کی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ جو ایسے پیمانے پہ نہیں پہنچی ہے کہ جہاں پر وہ کانفیڈنس کے ساتھ جو ہے امریکہ تک حملہ کرنے والی جو میزائل ہیں وہ پروڈیوس کر سکے، تو ابھی وہ اس یوں کہیے کہ اس جانب بڑھ رہا ہے، تو یہی وقت ہوتا ہے جب کسی ملک کو روکا جا سکے۔ اب اس سے پہلے کہ شمالی کوریا جو ہے اس مقام تک پہنچ جائے، یہ اسی ٹیسٹنگ سٹیج میں اس کو روکنے کی ضرورت ہے۔
اگر دیکھا جائے تو امریکہ اور ان کے اتحادی ان اقدامات سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے؟
ان کا مقصد یہی ہے کہ جو دوبارہ سے جو ہے جو سٹیٹس کو اینٹی ہے وہاں تک واپس جایا جائے، شمالی کوریا کو روک تھام کی جائے۔ مطلب دیکھیں، شمالی کوریا جو ہے وہ اپنی ریجیم کی بقا کے لیے وہ یہ ہتھیار حاصل کرنا چاہتا ہے، میزائل ہو گئے اور جو ہے نیوکلیئر ویپنز ہو گئے اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں، تو اب اگر ان کو یہ پاور کرایا جائے کہ بھائی دیکھیں آپ کی ریجیم کو کوئی خطرہ نہیں ہے، آپ کی ریجیم کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کر رہے، تو امید یہ کی جاتی ہے مغرب کے اندر کہ وہ واپس حالات جو ہیں وہ نارملائز ہو جائیں گے جو پہلے سے تھے۔
یہ تھے واشنگٹن میں مقیم تجزیہ کار کامران بخاری، جن سے میں نے اب سے کچھ دیر پہلے بات کی۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کھیلوں کی خبریں آنے کو ہیں، لیکن اس سے پہلے میری ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر ایک نظر پڑی ہے بہت ہی دلچسپ خبر پر، اور وہی خبر یہ ہے کہ ایک انڈین باکسر نے اپنے چینی حریف کو شکست دینے کے بعد چیمپئن شپ بیلٹ امن کے اظہار کے لیے واپس کرنے کی پیشکش کی ہے۔ خیال رہے کہ حالیہ ہی چند ہفتوں سے انڈیا اور چین کے درمیان ڈوکلام کے تنازع کے باعث کشیدگی پائی جاتی ہے، اور اس خبر کے حوالے سے بھی تھوڑی دیر میں ہم آپ کو تفصیلات بتائیں گے، لیکن یہ بہت ہی دلچسپ خبر ہے، یہ میں آپ کو اور اس کی کچھ تفصیلات بتانا چاہوں گا۔ یہ تھے جی اولمپک میڈلسٹ وجیندر سنگھ، جنہوں نے سنیچر کو چینی باکسر ذوالفقار میاں میاں تیالی کو شکست دے کر ان سے ڈبلیو بی او اورینٹل سپر مڈل ویٹ بیلٹ حاصل کر لی تھی۔ انہوں نے فتح کے بعد انڈیا چین دوستی کے نام کی اور کہا کہ وہ یہ بیلٹ واپس کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بہت ہی دلچسپ خبر ہے، یہ آپ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر آ کر پڑھ سکتے ہیں۔ یہ مقابلہ جو ہے ممبئی میں ہوا، اور اس مقابلے میں شامل 31 سالہ وجیندر سنگھ کی فتح کا جشن پورے انڈیا میں منایا گیا۔ حالات حاضرہ کا پروگرام سربین آپ بی بی سی اردو کی نشریات سے سن رہے ہیں، پروگرام ابھی جاری ہے۔
اپنی رائے کا اظہار کریں،
ریاستی کاموں کے اوپر تنقید اگر ملک کے لوگ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟
بات کریں سیاست پر،
ٹرمپ آئیں یا ہیلری، عام پاکستانی کی صحت پر یا اس کے حالات پر تو کوئی فرق نہیں پڑنے
آپ کے
والا،
یا آپ کے علاقے میں کوئی مسائل ہیں تو ان کا بھی ذکر کریں۔
ہمارے ملک کے حکمرانوں سے میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ دیہاتیوں پر بھی خصوصی توجہ۔
آپ کی کالز سربین میں ہر جمعرات کو پروگرام آپ کی بات میں نشر کی جائیں گی۔ نمبر ہے 0800-222-75۔ یاد رکھیے گا، موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی، اور پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-1139۔ واضح رہے یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے۔
اور اب کھیل کی خبروں کے ساتھ سبا ناز۔
انڈیا نے سری لنکا کو کولمبو میں کھیلے گئے دوسرے کرکٹ ٹیسٹ میں اننگز اور 53 رنز سے شکست دے دی۔ اس طرح اس نے 3 میچوں کی سیریز 2-0 سے جیت لی ہے، جبکہ سیریز کا ایک میچ ابھی باقی ہے جو 12 اگست کو پالیکیلے میں کھیلا جائے گا۔ آئی سی سی نے انڈین لیفٹ آرم اسپنر رویندر جڈیجا پر ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کے جرم میں ایک ٹیسٹ میچ کی پابندی عائد کر دی ہے۔ انہوں نے کولمبو ٹیسٹ میں اپنی بالنگ کے دوران خطرناک انداز میں گیند اٹیک کی طرف تھرو کی، جس پر امپائر نے ان کے خلاف کارروائی کی۔ ادھر اولڈ ٹریفرڈ میں انگلینڈ اور جنوبی افریقہ کے درمیان چوتھے اور آخری ٹیسٹ میچ کا آج تیسرا دن ہے، اور جنوبی افریقہ کی ٹیم اپنی پہلی اننگز میں 226 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ جیمز اینڈرسن نے 4 اور سٹوئرٹ براڈ نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ لندن میں جاری ورلڈ ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں دنیا کے تیز ترین ایتھلیٹ یوسین بولٹ اپنے کیریئر کی الوداعی 100 میٹر دوڑ ہار گئے۔ انہیں حیرت کا شدید جھٹکا اس وقت لگا جب جسٹن گیٹلن دوڑ کے فاتح رہے۔ دوسرا نمبر امریکہ کے کولمین کا تھا، اور بولٹ کو تیسری پوزیشن کے ساتھ کانسی کے تمغے پر اکتفا کرنا پڑا۔ جسٹن گیٹلن نے 9.92 سیکنڈز میں ریس مکمل کی، جبکہ بولٹ نے 9.95 سیکنڈز کا وقت لیا۔ کولمبو میں ہونے والی ساؤتھ ایشین کراٹے چیمپئن شپ میں پاکستان نے مختلف کیٹیگریز میں 25 تمغے جیتے ہیں، جن میں سونے کے 6، چاندی کے 8 اور کانسی کے 11 تمغے شامل ہیں۔ واشنگٹن اوپن ٹینس ٹورنامنٹ میں مردوں کے سنگلز مقابلوں میں امریکہ کے جیک ساک جنوبی افریقہ کے کیون اینڈرسن کے ہاتھوں 6-3 اور 6-4 سے شکست کے بعد ٹورنامنٹ سے باہر ہو گئے۔ دوسرے سیمی فائنل میں جاپان کے کئی نشی گورے کو جرمنی کے الیگزینڈر زیواریو نے ہرا دیا۔ اور خواتین یورو فٹ بال کا فائنل میزبان ہالینڈ اور ڈنمارک کے درمیان کھیلا جا رہا ہے۔
کھیلوں کی خبریں پیش کر رہی تھیں سبا ناز۔ 70 سال پہلے بر صغیر میں اخباروں میں کون سی خبریں چھاپی گئیں، یہ خاص پیشکش ہے ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر بر صغیر کی تقسیم کے حوالے سے۔ تقسیم کے 70 سال پورے ہونے پر بی بی سی اردو ویب سائٹ پر مختلف مضامین، تاریخی تصاویر اور ویڈیوز شائع کر رہا ہے، اور تاریخ کے سینے سے ایسی کہانیاں ڈھونڈ کر لا رہا ہے جو شاید پہلے منظر عام پر نہیں آئیں۔ ان سب کی تفصیل bbcurdu.com پر دیکھیے۔
اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے شمالی کوریا کے میزائل پروگرام کی وجہ سے اس پر نئی پابندیاں عائد کرنے کی منظوری دی ہے، جس سے چین نے بھی اتفاق کیا ہے۔ عمران خان نے نواز شریف کے جی ٹی روڈ سے لاہور جانے کے پروگرام کو سپریم کورٹ کے فیصلے کو دانستہ طور پر نیچا دکھانے کی کوشش قرار دیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے عائشہ گلالئی کے الزامات کی غیر جانبدارانہ تحقیقات پر زور دیا ہے۔ میانمار میں حکومتی تحقیقات میں سیکیورٹی فورسز کو ایک منظم پالیسی کے تحت مسلمانوں کے قتل، ریپ اور لوٹ مار کے الزامات سے بری کر دیا گیا ہے۔ چین کے سرکاری اخبار کے ایک مضمون میں کہا گیا ہے کہ چین ڈوکلام کے متنازع علاقے سے انڈین فوجیوں کو باہر نکالنے کے لیے آئندہ 2 ہفتے میں محدود جنگ کر سکتا ہے۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
سربین کے نصف پر خبروں کا خلاصہ پیش کر رہی تھیں شمائلہ جعفری۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان سے تعلق رکھنے والی قوم پرست جماعت بلوچ نیشنل موومنٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز نے مزید 132 افراد کو جبری طور پر لاپتہ کیا ہے۔ قوم پرست جماعت کی جانب سے یہ الزام بھی عائد کیا گیا ہے کہ ان کارروائیوں کے دوران 9 نہتے افراد کو ہلاک کرنے کے علاوہ لوگوں کے گھروں کو بھی نظر آتش کیا گیا، جبکہ سرکاری حکام نے ان الزامات کو مسترد کیا ہے۔ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
میڈیا کو جاری کیے جانے والے ایک بیان میں بی این ایم یعنی بلوچ نیشنل موومنٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ سیکورٹی فورسز نے گزشتہ ماہ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں باسٹا آپریشن کیے۔ بیان کے مطابق ان آپریشنوں کے دوران سیکورٹی فورسز نے 132 افراد کو جبری طور پر لاپتہ کیا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ان آپریشنوں میں 99 افراد کو ہلاک کیا گیا۔ بی این ایم کی جانب سے یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ مارے جانے والے ان افراد میں ایک ہی خاندان سے تعلق رکھنے والے 4 سیاسی کارکن بھی شامل تھے۔ بیان کے مطابق ان 4 سیاسی کارکنوں کا تعلق آواران کے علاقے کولوا سے تھا۔ اس بیان میں یہ کہا گیا ہے کہ ضلع کیچ کے علاقے دشت، آواران، مشکے، ڈیرہ بگٹی و دیگر علاقوں میں درجنوں گھروں کو نظر آتش کرنے کے علاوہ خواتین کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ جب ان الزامات پر سرکاری حکام کا رد عمل معلوم کرنے کے لیے بلوچستان حکومت کے ترجمان انوار کاکڑ سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے ان الزامات کو مسترد کیا۔
جبری گمشدگی میں پاکستان کی پروفیشنل لا انفورسمنٹ ایجنسیز نہ قطعی انوالو ہیں، نہ ہم نے ان کو اس قسم کی کوئی انسٹرکشنز دی ہیں۔ نہ تو کوئی جبری طور پر لاپتہ ہوا ہے اور نہ نہتے کسی آدمی کو بے گناہ کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ہاں البتہ جو بھی لوگ ہتھیار اٹھا کر عام عوام کے خلاف استعمال کریں گے ان کے خلاف قانون کے تحت آخری دم تک کاروائیاں ہوتی رہیں گی۔
انوار کاکڑ کا کہنا تھا کہ اس طرح کے بے بنیاد الزامات سیکورٹی فورسز کو بدنام کرنے کے لیے لگائے جا رہے ہیں۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
پاکستان کے سرکاری ذرائع کے مطابق وزارت پلاننگ کا کہنا ہے کہ کراچی سرکولر ریلوے کی تعمیر کا 10 سال کے عرصے کے بجائے اب آئندہ 3 برسوں میں ستمبر 2020 تک مکمل کی جائے گی۔ خبر رساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس آف پاکستان کے مطابق یہ گزشتہ سال دسمبر میں پاکستان چین اقتصادی راہداری پر 6ٹی جوائنٹ کوارڈینیشن کمیٹی کے اجلاس میں کراچی سرکولر ریلوے کو اقتصادی راہداری کا حصہ بنایا گیا تھا، اور یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ یہ منصوبہ چین کے تعاون سے جلد از جلد مکمل کیا جائے گا۔ ہمارے ساتھی کاشف قمر کراچی کے مسائل کو بہت تفصیل سے کور کرتے رہے ہیں۔ کاشف اس وقت اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں۔ کاشف، یہ بتائیے کہ بالآخر کراچی میں یہ سرکولر ریلوے کا منصوبہ، ایک تو اس پر عمل درآمد ہو رہا ہے، یہ کتنا اہم منصوبہ ہے؟
دیکھیے، کراچی ظاہر ہے بہت بڑا شہر ہے، دنیا کے 10 بڑے شہروں میں کہا جاتا ہے کہ اس کی آبادی تقریباً 20 ملین کے قریب ہے، اور اتنی بڑی آبادی کے لیے کوئی باقاعدہ ٹرانسپورٹ سسٹم موجود نہیں ہے جو روزانہ لاکھوں لوگوں کے شہر کے مضافاتی علاقوں سے شہر کے مرکزی حصوں میں جہاں پہ جابز ہیں یا صنعتی علاقے جہاں پہ باقی جابز ہیں وہاں تک لانے لے جانے کا کوئی نظام ہو۔ تو اس لحاظ سے یہ منصوبہ بہت اہم ہے کہ ایک مربوط ٹرانسپورٹ نظام کے لیے یہ شاید پہلا قدم ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ یہ منصوبہ ان ضروریات کو شاید بمشکل 10-15% پورا کر سکے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ कुछ तो पहला कदम तो उठाया जा रहा है। कम से कम पिछले 25 साल से मुझे याद है कि इस मंसूबे के बारे में बातें हो रही हैं, मुख्तलिफ स्टडीज़ तहकीकात वगैरह होती हैं, लेकिन अमल दरामद नहीं हुआ, लेकिन अब शायद हो ही जाए।
अच्छा, आप कह रहे हैं कि 25 साल से इसके बारे में बात होती रही है, तो ताखिर की वजह क्या है?
ताखिर की वजह सबसे बड़ी है सियासी अज़्म की कमी। कोई भी जो हुकूमत, चाहे सिंध की हुकूमत रही हो चाहे मरकज़ी हुकूमत रही हो, उन्होंने कभी भी कराची में इस मंसूबे को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करने की कोशिश नहीं की। मैं समझता हूँ कि इसका बहुत बड़ी जिम्मेदारी इस अमल दरामद ना होने की वो कराची के मुंतखब नुमाइंदों पर भी आयद होती है, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी जमात से रहा हो, कि उन्होंने शहर की इतनी बड़ी ज़रूरत को अपनी ज़रूरत समझते हुए कभी ये कोशिश ही नहीं की कि वो इस पर अमल दरामद करवाएं और इसको मुकम्मल करवाएं।
काशिफ कमर साहब, हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और अब वक्त हुआ है हफ्तावार सिलसिले बात से बात का।
मेरी पैदाइश रहीम यार खान के जिस घर में पार्टीशन के 15 बरस बाद हुई, वो मेरी दादी फ्रॉम पटियाला को 14 बरस पहले अलॉट हुआ था। घर के पिछले हिस्से में एक कमरे का दरवाज़ा मुस्तकिल बंद रहता था। दादी का कहना था कि इस कमरे में हिंदुओं की मूर्तियां हैं। 1971 में उनके इंतकाल के बाद जब दरवाज़ा खोला गया तो सीढ़ियां हॉल नुमा ठंडे कमरे के अंदर उतर रही थीं। छत पे देवी देवताओं की रंगीन तस्वीर और कुछ हिंदी लफ्ज बहुत वाजे थे, मगर फर्श ईंटों के मलबे ने छुपा रखा था। मेरे ताया ने दरवाज़ा जल्दी से ये कह के बंद कर दिया, अंदर सांप बिच्छू हैं, कहीं बाहर ना आ जाएं। हमारे मोहल्ले का अनपढ़ मौर्रिख सरदार मोची था, उसे मैं रोज़ाना अखबार पढ़ के सुनाता था। एक दिन सरदार ने बताया कि तुम जिस घर में रहते हो वो किराड़ों का मंदिर और मरघट था और फूल भारती के नाम से जाना जाता था। मैंने पूछा, किराड़ क्या होते हैं, वो यहाँ से क्यों चले गए? सरदार ने बताया, किराड़ हिंदुओं को कहते हैं और वो बस चले गए जैसे मैं यहाँ आ गया। सब जान बचाने के लिए अमृतसर से निकल रहे थे तो मैं भी चल पड़ा। मैंने पूछा, अमृतसर यहाँ से कितनी दूर है? कहने लगा, तेज तेज पैदल चलो तो 24-25 दिन लगते हैं। फिर सरदार मोची सर झुकाए चमड़े की डोरी से देसी खेड़ी की सिलाई मुकम्मल करने में लग गया। 2004 के इंडियन इलेक्शन की कवरेज के दौरान जालंधर में 81 बरस के रिटायर्ड टीचर हरमिंदर सिंह मजीठिया साहब से मुलाकात हुई। हर कोई बताता है कि बंटवारे में 1 करोड़ ने हिजरत की और लाखों कत्ल हुए, लेकिन किसी एक कातिल का नाम भी कोई नहीं बताता, ये अजीब सा नहीं लगता? मजीठिया साहब ने कहा, पुत्र, खोज लगाना बहुत आसान है अगर उस दौर के तमाम थानों का रिकॉर्ड शाया हो जाए तो, मगर ऐसा कौन करेगा और कौन करने देगा? आप तो 47 के कातिल ढूंढ रहे हो, हमें तो 84 में दिल्ली के 3000 सिखों के कातिलों का नाम तक नहीं मालूम। मुझे अपने घर का पिछला कमरा याद आ गया जिसका दरवाज़ा बंद करते हुए मेरे ताया ने कहा था, अंदर सांप बिच्छू हैं, कहीं बाहर ना आ जाएं। 5वीं क्लास तक माशरती उलूम और मास्टर लतीफ़ के तुफैल हम बच्चों को अजबर हो गया था कि हिंदू कैसे होते हैं, मक्कार, चालबाज, लालची, मुसलमानों के दुश्मन, बगल में छुरी मुँह में राम राम, सर पे पूरे बाल नहीं होते, बस चुटिया होती है जिसे बोधी कहते हैं और अगले 2 दांत ज़रा से बाहर निकले होते हैं। मास्टर लतीफ़ जब हमें मुर्गा बनाते थे तो पुश्त पे छड़ी मारने से पहले हुक्म देते, तशरीफ़ ऊंची और हिंदुस्तान की तरफ बेटा जी। तशरीफ़ का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो कुछ और कहते थे। एक दिन एक नया बच्चा आया, ये कन्हैया लाल है और आज से इसी क्लास में बैठेगा। एक बच्चे से रहा ना गया, सर ये कैसा नाम है? बेटा जी ये हिंदू है मगर यहीं रहता है, बैठ जाओ। जब आधी छुट्टी की घंटी बजी तो कन्हैया लाल प्लेग्राउंड में अलग थलग बैठ गया, मगर हम हैरती बच्चों ने उसे घेर लिया। लेकिन इसके सर पे तो बोधी नहीं, पूरे बाल हैं। अरे देखो, इसके तो अगले 2 दांत भी बाहर नहीं निकले हुए। तुम क्या हिंदुस्तान से आए हो कन्हैया लाल? तुम्हारे अब्बा अम्मी तुम्हें छोड़ के चले गए क्या? कन्हैया लाल ने कोई जवाब नहीं दिया। एक हफ्ते बाद हम बच्चे ये भी भूल गए कि वो कोई हिंदू है। अब से 10-12 बरस पहले कन्हैया कपड़े का कारोबार ख़त्म करके अचानक बीवी बच्चों समेत 44 बरस की उम्र में दिल्ली चला गया। अब से कोई 2 बरस पहले वो 15 दिन के वीज़े पे पाकिस्तान आया। सब पुराने दोस्त इकट्ठे हुए, कहने लगा, कपड़े का काम वहाँ भी अच्छा चल रहा है पर दिल नहीं लगता। यहाँ मैं कन्हैया लाल था, वहाँ कन्हैया पाकिस्तानी हूँ।
और अब वक्त हुआ है हफ्तावार सिलसिले आपका खत मिलाकर।
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے. آپ کا خط ملا. سب سننے والوں کو عارف وقار کا سلام پہنچے.
اور میں ہوں زہا جواد, میرا بھی سلام قبول کیجیے.
اچھا, یہ خطوں کے ڈھیر میں سے آپ نے چند خطوط الگ کیوں نکال کے رکھے ہوئے؟
ان خطوں میں کچھ زبان و بیان کی بحث ہے, کچھ تلفظ کے مسائل ہیں, اور انگریزی کے کچھ لفظوں پر اعتراض کیا گیا ہے کہ انہیں اردو نشریات میں کیوں استعمال کیا جاتا ہے.
ہاں جی ہاں, ہمارے پرانے سامعین میں سے کچھ کو شکایت رہتی ہے کہ ہمارے نشرکاروں کی زبان میں اب پہلے جیسا کلاسیکی رچاو نہیں رہا. وہ اکثر ان دنوں کا حوالہ دیتے ہیں جب تلفظ کی درستی کے لیے بی بی سی کی اردو سروس کا حوالہ دیا جاتا تھا.
لیکن زبان کوئی جامد چیز تو نہیں ہے. ہر زبان اپنے ارد گرد کی زبانوں اور بولیوں سے متاثر ہوتی ہے, اور اردو جیسی زندہ زبان تو اگر ایک جانب پنجابی, سندھی, بلوچی اور پشتو سے استفادہ کرتی ہے تو دوسری جانب انگریزی جیسی بین الاقوامی زبان کی بھی خوشہ چینی کرتی ہے. زبان کا ارتقا اسی کو کہتے ہیں.
اصل میں میڈیا کے عام استعمال میں آنے کے بعد دنیا ایک گلوبل ویلیج یعنی ایک عالمی گاؤں بن چکی ہے. اب دوسری زبانوں اور ثقافتوں سے کٹ کٹا کر بسم اللہ کے گنبد میں قید ہو جانے کا زمانہ تو رہا نہیں.
لیکن جو لوگ درست اردو استعمال کرنے پر زور دیتے ہیں انہیں آپ کیا جواب دیں گے؟
دیکھیے, صحت زبان کے بارے میں ان کی حساسیت کا ہم احترام کرتے ہیں, لیکن زمانے کے ساتھ ساتھ زبان بھی تو رنگ بدلتی ہے. پھر ایک زبان وہ ہے جسے آپ علمی ادبی کتابوں میں پڑھتے ہیں, ایک زبان وہ ہے جسے پاپولر رومانی اور جاسوسی ناولوں کا کردار بولتے ہیں, ایک اردو وہ ہے جسے کوئی عالم اپنے تحقیقی مقالے میں پیش کرتا ہے, اور اسی عالم کے بچے محلے میں کرکٹ کھیلتے ہوئے اپنے دوستوں سے جس زبان میں مخاطب ہوتے ہیں وہ بالکل ہی ایک مختلف زبان ہوتی ہے.
گویا والد صاحب اگر اردو محلہ استعمال کر رہے ہیں تو بچے اردو محلہ سے کام چلا رہے ہیں.
جی ہاں, یعنی گلی محلے کی اردو جو کہ زبان کا ایک بالکل مختلف رجسٹر ہے.
اب آپ نے رجسٹر کا لفظ استعمال کیا ہے تو لوگ اس پر بھی اعتراض کریں گے کہ یہ تو انگریزی کا لفظ ہے.
دیکھیے, علمی اصطلاحوں پر تو یہ اعتراض کرنا درست نہیں, البتہ لوگوں کا یہ شکوہ بجا ہے کہ جن باتوں کے لیے ہمارے پاس اردو کا معقول ذخیرہ الفاظ موجود ہے ان کے لیے انگریزی الفاظ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے.
شکوہ تو جناب یعقوب صابر صاحب نے بھی کیا ہے اور صحت زبان کے بارے میں ہی کیا ہے. لکھتے ہیں, پچھلے ہفتے آپ کے نمائندے نے دمشق میں ہونے والے ایک دھماکے کی خبر دیتے ہوئے کہا کہ یہ ایک خودکش حملہ تھا, جبکہ صحیح لفظ خودکش ہے.
جہاں یہ فارسی کے کشتن مصدر سے ہے جس کا مطلب ہے مار ڈالنا, تو خودکش کا مطلب ہوا خود کو مار ڈالنے والا.
اور اگر زبان و بیان پر کافی بات ہو گئی ہو تو اگلا خط پڑھوں؟
جی جی بالکل, کیوں نہیں.
ملتان سے ہمارے پرانے سامع محمد اسلم آرزو لکھتے ہیں, گاؤں رکشا کے نام پر ہونے والی گنڈا گردی اب اتنی بڑھ گئی ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ اب بھارتی عیسائی اور دلت بھی اس کی لپیٹ میں آ گئے ہیں. بھارت خود کو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کہتا ہے, لیکن وہاں کی حکومت خود اس قانون شکنی اور دہشت گردی کی سرپرستی کر رہی ہے. کشمیر میں بھی ظلم و ستم کا دور دورہ ہے, اور اپنی صفاکانہ کاروائیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے عین اسی وقت بھارتی سپریم کورٹ میں مسلمانوں کی تین طلاق کا مسئلہ چھیڑ دیا گیا ہے تاکہ عالمی رائے عامہ کو مسلمانوں کے خلاف ہموار کیا جا سکے. اگر بین الاقوامی عدالت کلبھوشن یادو کے کیس کی ہنگامی بنیادوں پر سماعت کر سکتی ہے تو بھارت میں آباد اقلیتوں کی آہ و بقا کیوں نہیں سن سکتی؟
آرزو صاحب, شروع میں اس بات کے اشارے ملے تھے کہ حکام شدت پسند کارروائیوں سے چشم پوشی اختیار کر رہے ہیں, لیکن بعد میں حالات اتنے ابتر ہو گئے کہ بھارتی وزیر اعظم کو خود یہ اعلان کرنا پڑا کہ گاؤں رکشا کے نام پر اقلیتوں کی مار کاٹ برداشت نہیں کی جائے گی. آپ کی طرح ہم سب کی بھی خواہش ہے کہ دہشت گرد ہوش کے ناخن لیں اور ملک میں امن اور شانتی کا ماحول ہو.
اگلا خط ہے گوادر بلوچستان سے, جس میں ایم سعید صاحب نے ڈائیلاگز آف پلیٹو کا کچھ اردو ترجمہ ارسال کیا ہے.
اچھا, مکالمات فلاطون کا اقتباس بھیجا ہے, مگر کس سلسلے میں؟
شاید وہ ملک کی موجودہ صورتحال پر تبصرہ کرنا چاہتے ہیں.
واہ, دکھائیے ذرا کون سا اقتباس ہے. سقراط کی بحث ہو رہی ہے ایک سوفسطائی کے ساتھ. سقراط سوال کرتا ہے, عدل و انصاف کسے کہتے ہیں, عدالت کیا چیز ہے؟ سوفسطائی جو جواب بھی پیش کرتا ہے, سقراط اسے منطق کے زور پہ رد کر دیتا ہے. آخر سوفسطائی جھلا کر کہہ اٹھتا ہے, تو پھر سنو, طاقت حق ہے, عدالت طاقتور کے فائدے کا نام ہے. ہر حکومت اپنے مفاد کی خاطر قوانین وضع کرتی ہے اور پھر عدل و انصاف کے نام پر انہیں اپنی رعایا پہ تھوپ دیتی ہے. مکالمہ تو آگے بھی چل رہا ہے اور خاصا دلچسپ ہے, لیکن ہمیں اور خطوط بھی تو پڑھنے ہیں.
اچھا یہ سوفسٹائی کون ہے جو سقراط سے بحث کر رہا ہے؟
سوفسٹائی سوفسٹ کو کہتے ہیں. یہ لوگ پرانے یونان میں تعلیم و تدریس کا کام کرتے تھے لیکن فلسفے اور منطق کی مدد سے پڑھاتے تھے.
چلیں تو بڑھتے ہیں اگلے خط کی طرف.
جی.
مل وارڈ خیبر ایجنسی سے لالا فریدی صاحب لکھتے ہیں، میری عمر 70 برس ہے اور میں پچھلے 55 برسوں سے بی بی سی کی اردو سروس سن رہا ہوں. قبائلی علاقے سے تعلق کے باعث میری حیثیت ایک اجنبی کی سی ہے، اور باقی دنیا کی طرح بی بی سی والے بھی مجھے کسی دوسری دنیا کی مخلوق سمجھتے ہیں کیونکہ وہ میرا نام بھی صحیح طرح نہیں لیتے.
جناب، آپ کا پورا نام ہم آج بھی نشر نہیں کر سکے کیونکہ آپ کے نام کا درمیانی حصہ یعنی مڈل نیم ہم سمجھ نہیں پائے. آپ نے اعراب کے بغیر صرف سین یہ دال لکھا ہے جو کہ سید بھی ہو سکتا ہے اور سید بھی ہو سکتا ہے. اگلی بار اپنا نام ذرا شد و مد کے ساتھ روانہ کیجئے تاکہ ہم اسے نشر کر سکیں.
آفریدی صاحب پوچھتے ہیں کہ سیربین کی پرانی دھن بحال کرنے میں کیا قباحت ہے؟
کوئی قباحت نہیں آفریدی صاحب، دراصل پرانی دھن ہمارے پاس محفوظ ہی نہیں ہے.
بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی.
ہم اپنے سامعین سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ کسی کے پاس وہ دھن مکمل شکل میں موجود ہو تو وہ ہم سے رابطہ کرے.
اور محفل کے خاتمے سے پہلے ہمیں اپنے سامع ابو شعیب کوشک زئی، واحد علی بروہی، مٹھو ملکٹاریا، ہنزہ کے جناب سلیم جان اور خانے وال کے روہیل صاحب سے معذرت کرنی ہے کہ ان حضرات کے خطوط بہت دنوں سے آئے ہوئے ہیں لیکن ہم ابھی تک جواب نہیں دے پائے.
لیکن ان سب حضرات کے لیے خوشخبری بھی ہے کہ آئندہ اتوار کو صرف انہی کے خطوط پڑھے جائیں گے.
سامعین، آپ بھی ہمیں خط لکھنا چاہیں تو ہمارا پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد. اس کے ساتھ ہی آج کی یہ محفل خطوط خاتمے کو پہنچی.
آئندہ اتوار اسی وقت آپ کے خطوط لے کر پھر حاضر خدمت ہوں گے. تب تک کے لیے زہا جواد اور عارف وقار کو اجازت دیجیے.
سمینہ پیرزادہ کا شمار پاکستان کے مقبول ترین فنکاروں میں کیا جاتا ہے. انہوں نے تھیٹر، فلم اور ٹی وی پر اپنی اداکاری سے عوام میں کافی شہرت پائی. سمینہ پیرزادہ کہتی ہیں کہ محبوبہ سے لے کر ماں کے کردار کرنے تک ان کا سفر بہت خوشگوار رہا ہے. پچھلے دنوں جب سمینہ پیرزادہ لندن آئیں تو ہماری ساتھی فیفی ہارون نے ان سے ملاقات کی. سنتے ہیں ان کی یہ گفتگو.
نیلم کنارے دیکھوں میں تیرے رنگ ڈھولا ماڑا ہسنا وسنا تیرے سنگ ڈھولا.
سمینہ پیرزادہ، آپ چھٹیوں پہ آئی ہیں لندن؟
ہاں چھپ کر.
ہاں چھپ کر، مگر ہم نے آپ کو پکڑ لیا اور ہم نے آپ کو دعوت دی کہ آپ یہاں آئیں اور ہم سے بس تھوڑی سی گفتگو کریں. پرانی یادیں تازہ کرتے ہیں، کوئی نئی چیزوں کے بارے میں ہم معلومات کرتے ہیں کہ آپ کیا کر رہی ہیں، آپ کے پلانز کیا ہیں.
ایکچولی مجھے لندن بلاتا ہے.
اچھا.
ہاں، اس شہر میں کچھ ہے خاص بات کہ یہ شہر آپ کو بلاتا ہے، اور خاص طور پہ کوون گارڈن. وہ کہتا ہے کہ آؤ اور آ کے چکر لگا کے جاؤ.
ہاں،
میں ہر سال یہاں آیا کرتی تھی، کام کرتی تھی، کہیں نہ کہیں تھیٹر کرتی تھی. جب میں نے ایبسن کا ڈولز ہاؤس کیا تھا تو میں کہیں بھی جاتی تھی نا، میں 15 دن کے لیے لندن ضرور آتی تھی. کچھ ایسا ہوا کہ انا ممل چلی گئی پڑھنے کینیڈا،
آپ کی بیٹیاں،
میری بیٹیاں.
ہاں،
تو پھر اس طرف جانا شروع ہو گئی.
ہاں،
پھر مجھے ایک دم لگا کہ اتنے سال ہو گئے اور میں نے یہ نہیں کیا. ایک پلے میرے پاس آیا اور میں نے کہا کہ یا تو میں یہ ڈرامے میں ایکٹنگ کروں یا میں چپکے سے نکل جاؤں.
ہاں،
اور میں لندن جاؤں، کوون گارڈن کی یاترا کروں. سو آئی ایم گلیڈ میں نے وہ ڈرامہ نہیں کیا. ایک تو گرمی بہت تھی.
ہاں،
دوسرا میں ابھی ریکوری کر رہی تھی. ایک ڈراما میں نے کیا تھا، سیریل سانپ سیڑھی، پی پی. وہ اتنا ڈیمانڈنگ تھا ایموشنلی، اور سچی کہانی پہ مبنی ہے وہ. اور ایک ماں کا اکلوتا بیٹا اس سے چھین لیا جاتا ہے کیونکہ وہ اس کا بیٹا ایک ایسی بچی کی محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے جو ہمارے بڑے خاندان سو کالڈ کی اولاد ہے.
اچھا.
اور وہ اس کو مروا دیتے ہیں. تو وہ جو ماں اس جس کرب سے اور جس تکلیف سے گزرتی اور جس طرح وہ کیس فائٹ کرتی اور جیت جاتی ہے، میں اس پروسیس سے گزری. میں ایک ماں
سمینہ، جب اس قسم کا رول آپ کرتی ہیں جو اتنا بھاری رول ہوتا ہے اور جس میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں، جیسے آپ نے کہا آپ ماں ہیں، تو ظاہر ہے اس طرح تو نہیں ہوتا کہ آپ گھر گئیں تو آپ نے وہ بس دروازہ بند کر دیا اینڈ اٹس آؤٹ آف یور مائنڈ. وہ ایک طرح سے آپ کے دماغ میں بھی چیز گھس جاتی ہے، وہ رہ جاتی ہے وہاں نا.
سیکھا تو ہے میں نے باہر کے ایکٹرز کے ساتھ باتیں کر کے کہ کیسے انوائنڈ کیا جائے, کیسے اپنے کیریکٹر سے باہر نکل آؤں اور واپس سمینہ بن جاؤں, مگر وہ جاتا نہیں ہے, یہ کہنا آسان ہے, اور وہ رہتا ہے اور وہ بڑے عجیب و غریب طریقے سے آپ کے پاس واپس آتا ہے بار بار. پینک اٹیکس ہونا شروع ہو گئے مجھے.
اچھا,
بیچ رات کو 2 بجے یا صبح 3 بجے یا 4 بجے ایک دم گھبرا کے اٹھتی تھی. اس لیے یہ میں نے نیا سیریل نہیں کیا, بیکاز یہ بہت بھاری تھا جو میں چھوڑ کر آئی ہوں. اور میں نے عثمان سے بات کی اور میں نے کہا میرا خیال میں میں ایک دم سے سیدھا اگر میں بچوں کے پاس جاتی ہوں تو obviously you know I will carry this you know to them, so that's not fair on them.
تو آپ اپنی دونوں بیٹیاں جو ہیں you've lost them to Canada?
No, I have gained them to Canada.
اچھا,
ہاں, اس لیے کہ وہ خوش ہیں وہاں. وہاں جا کر خوشی بھی ہوتی ہے, ایک اچھا ملک ہے, اور مجھے جسٹن ٹروڈو بہت اچھا لگتا ہے.
بہت ہینڈسم ہے نا,
یو نو.
ہاں, وہ ملالہ بھی جب گئی تھی,
آئی لوڈ ہر وین ہی واز ٹاکنگ اباؤٹ ہم.
ہاں, اس کی جو اسپیچ تھی ملالہ کی,
آئی لوڈ ملالہ.
ہاں, اس نے کہا کہ ایوری بڈی واز آسکنگ می اباؤٹ جسٹن ٹروڈو, کسی نے مجھے یہ نہیں کہا کہ آپ کہاں جا رہی ہیں, آپ کو کیا مل رہا ہے.
میں بھی ملنا چاہوں گی, بالکل.
ایک تو ہے بڑا خوبصورت,
حسین آدمی, اور
حسین, اور
فرینچ بھی, فرینچ والا پریزیڈنٹ بھی اچھا.
ہاں, اور میکرون, وہ بھی جوان ہے, مگر ٹروڈو کے تو ہی از گاٹ سچ این اوپن مائنڈ.
ہاں, ایکچولی پتہ ہے یہ ایج کی بات نہیں ہوتی, آپ اپنے ملک کے لوگوں کو, ان کے کلچرز کو کس طرح یو نو ایکسیپٹ کرتے ہیں, آئی تھنک اس کے ساتھ آپ کس طرح ریلیٹ کرنا چاہتے ہیں, دیٹ میکس یو دا لیڈر. یو نو, یہ دنیا, یہ زندگی ہے رکھ رکھاؤ کی.
تو آپ جسٹن ٹروڈو کو ووٹ دیتی ہیں؟
ہاں, بالکل,
ہے نا,
بالکل. ہاں ہاں, ایبسولوٹلی میں دیتی ہوں.
سمینہ, آپ میں ایک ڈریمی کوالٹی بھی رہی ہے کہ آپ اپنی سوچ میں چلی جاتی ہیں, آپ سارا وقت کہانیاں بنتی ہیں اپنے خود کے دماغ میں, یہ ہے کیا؟ لگتا مجھے یہ ہے.
نہیں, بالکل ہے, میری ہے ایک دنیا, چھوٹا سا باغ ہے, بہت سارے پھول ہیں, تتلیاں ہیں, بادل ہیں, ہلکی ہلکی پھوار بھی پڑتی ہے وہاں. ہاں, ہے ایک دنیا.
عثمان ہے وہاں یا نہیں؟
ہاں ہاں, آتے جاتے رہتے,
آتے جاتے رہتے ہیں, پرماننٹ بسیرا نہیں, آتے جاتے رہتے. ہاں, تو بڑی آپ کی کہانی تھی, لو اسٹوری اور محبت, جو ایک شروع والی محبت ہوتی ہے نا, جس میں ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے, رومانس ہوتا ہے, تو پھر لو جو ہوتا ہے وہ بدل جاتا ہے.
ہمارا ریلیشن شپ 41 ایئرس کا ہے.
ہاں,
اگر وہ مجھے اس دنیا سے بار بار نکالتے نا باہر, تو پھر کچھ بھی نہ ہوتا, میں نہیں رہ سکتی. عثمان ہیز ایکسیپٹڈ می ایز آئی ایم, اینڈ آئی ہیو ایکسیپٹڈ ہم ایز ہی از. آف کورس آئی شور مچاتی ہوں میں, ایسے ایفیکٹ کے لیے نا, جیسے وہ بہت گن مچاتے ہیں نا, کپڑے بہت سے باہر آ جائیں گے, اور اب میں بہت آرگنائز طریقے سے رہنا چاہتی ہوں, رہنا چاہتی ہوں نہیں, بٹ ایسے میں ڈرامہ کرتی رہتی ہوں. وہ بھی ڈریمر ہیں, ان کے بھی ایک بڑے بڑے پلانز ہیں, وہ پتہ نہیں کہاں کہاں رہنا چاہتے تھے اور کیا کیا کرنا چاہتے تھے. ابھی بھی وہ ریڈی ہیں, ایک فلم بنا رہا ہوں میں, اور میں روز ان کی کہانی سنتی ہوں, اور میں اپنے دماغ میں کہانیاں بنتی ہوں. فرق ہے نا, وہ اپنا شیئر کرتے ہیں, وہ بتاتے ہیں, میں شیئر نہیں کرتی, میرے اندر ہی پڑتی رہتی ہے کھچڑی.
سمینہ, آپ نظر نہیں آتی فلموں میں.
اب میرا دل جو ہے اور دماغ بھی وہ سوچ رہا ہے سنیما کی طرح,
سنیما کی طرح.
جو میں نے نئی کہانیاں بننا شروع کی ہیں وہ سیریلز کی نہیں ہیں, وہ ساری فلم کی ہیں, اور خواتین کے بارے میں بہت اچھی اچھی کہانیاں میرا دماغ سوچ رہا ہے.
خواتین کی کہانیاں جو ہیں وہ آپ کو زیادہ اپیل کرتی ہیں؟
ہاں, میرا جسم تو خاتون کا ہے نا, ہے نا, دل و دماغ بھی ایک خاتون ہی کا ہے. آئی ریلیٹ ٹو اے وومن, عورت اپنی آواز پہچانتی جا رہی ہے, اپنی سوچ اور اپنے زاویے کو اس کو دیکھنا آنے لگا ہے. وہ برملا اپنی سوچ کو اپنی شاعری میں اور اپنی فکشن میں یا کسی اور بھی ناول کی صورت میں وہ کہہ پا رہی اپنی بات, کیونکہ ایک زمانہ تھا جب اس کو نام بدلنے پڑتے تھے. میری دوست ایک ہیں فاطمہ حسن, انہوں نے اس کے اوپر اپنا تھیسس کیا پی ایچ ڈی کا. سو ایسی بہت سی خواتین تھیں جنہوں نے مردوں کے نام کے ساتھ لکھا, بہت عرصے تک لکھا, لیکن آپ دیکھیے نا, اب خواتین اپنے نام سے لکھتی ہیں.
کہ جو ہمارے ڈرامے بنتے ہیں اس میں کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ عورت کو اس طرح بیہیو کرنا چاہیے, عورت کی سین اگر دکھائیں گے تو وہ کچن میں ہی ہوگا, باہر نہیں جاتی عورت زیادہ گھر سے. یہ جو چیزیں ہیں, آپ کا کیا خیال ہے کہ اثر ہوتا ہے خواتین پہ؟
آئی تھنک بہت اثر ہوتا ہے, اور ہم آگ سے کھیل رہے ہیں. ہم 21ویں صدی کی بات تو کرتے ہیں, لیکن جو ہم پوسٹ ضیاء الحق ہمارے اندر جو یہ ڈالی گئی تھی سوچ, کہ چادر اور چار دیواری, پھر قدغن لگائی گئی تھی سوچ پر بھی نا, کیونکہ پہلے ایسا نہیں تھا, عورت باہر جا رہی تھی. میرا ڈرامہ حصار मैं यूरोप से गाड़ी में दिखाया था, मैं यूरोप से अकेली ड्राइव करती हुई पाकिस्तान आती हूँ, और बॉर्डर पे दिखाया था कि मैं उतरती हूँ और अपनी फ्लास्क में से मैं कॉफी निकालती हूँ और मैं पीती हूँ, और वी शॉट दैट दिस इज माई वर्क, बट आई अग्री विद यू एब्सोल्युटली, और मैं सख्त खफा हूँ, मैं खिलाफ हूँ इन बातों के, क्योंकि ज़ियाउल्लाह चला गया है, हम डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, डेमोक्रेटिक पाकिस्तान में हर शख्स को उसका काम, उसकी जगह जहाँ वो काम करती है या करता है, उसके ख्वाब, उसका करियर, ये सब दिखाना है, अदरवाइज डेमोक्रेसी कहाँ से हुई। बहुत जरूरी है कि हम ये सारी बात कर
मुझे सकें। याद है बहुत बहुत पहले कहाँ मैंने पढ़ा था कि आप रशिया भी गई थी,
फिल्म फेस्टिवल
के लिए आप रशिया तक गई थी, अब तो हम कभी नहीं सुनते, एक अलग टाइम था ना वो।
नहीं, वो वापस आ सकता है, हमारे पास बहुत अच्छी लड़कियां हैं और लड़के हैं, बहुत उम्दा बात करते हैं, वो पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छी करेंगे, मगर वो इस्लामाबाद से उनको जाने देंगे तो जाएंगे ना, अगर वो इनविटेशन इस्लामाबाद में रह जाएंगे और कोई समझेगा ही
तो
नहीं,
गवर्नमेंट का सपोर्ट जरूरी है।
अगर कोई ये समझेगा ही नहीं कि ये कितना इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान की इमेज के लिए कि पाकिस्तान के लोग हर फेस्टिवल में हो मौजूद, इंडिया से 100 लोग जाते हैं, क्यों नहीं हम गए कैंस, क्या हमारी फिल्में किसी से कम थी, कोई फिल्म नहीं गई, वो उनकी मंटो चली गई मगर हमारी मंटो क्यों नहीं गई, तो किसका कसूर है ये? कल्चर की एक जो हमारी मिनिस्ट्री है उसमें एक फिल्म की विंडो होनी चाहिए ना, हिम्मत की है ना, जिंदगी गुलजार है, नेटफ्लिक्स पे चल रहा है ना, हिम्मत की ना किसी ने, मैं शाबाशी देती हूँ हम नेटवर्क को इस बात पे, कोशिश करेंगे तो पूरी दुनिया हमारी है, इतनी बड़ी मार्केट है चाइना, मुझे एक हमारा बहुत फेमस प्ले था ना अबाउट जमींदार वारिस, इट वेंट इन चाइना डब होके, एंड आई रिमेम्बर मैंने उसके कॉमिक बुक देखी थी।
अच्छा,
दे क्रिएटेड अ कॉमिक बुक विद द वारिस कैरेक्टर्स, अगर इतने साल पहले इतनी बड़ी मार्केट क्रिएट कर सकते हो तो व्हाट्स रॉन्ग विद अस टुडे। जिंदगी का वो चैनल शुरू हुआ था, हिंदुस्तान ने पहली दफा देखा था कि ये पाकिस्तानी जो हैं ये इनके पास गाड़ियां भी हैं, बैल गधे गाड़ियों पे नहीं चलते, साल हर साल लगते हैं मोहब्बत और पहचान बनाने में, एक दूसरे को अपने समझाने में।
आप भारत और पाकिस्तान की बात कर रही हैं या अपनी और उस्मान की बात कर रही हैं?
भारत और पाकिस्तान की।
अच्छा, आखिर में मैं ये आपसे पूछूंगी कि एक खातून के तौर पे आपने एक बड़ा इंटरेस्टिंग सफर आपकी जिंदगी का आपने तय किया है, बहुत आगे है, और अपने टर्म्स पे, तो जो खवातीन इस वक्त सुन रही हैं हमें रेडियो पे, उन्हें अगर आप कुछ नसीहत देना चाहेंगे?
प्यार से सब कुछ हो सकता है, जंग लड़ने की जरूरत नहीं होती।
अच्छा,
अगर आपको पता है आपको क्या चाहिए तो आप वो ढूंढ सकते हैं, लेकिन असल बात यह है कि आपको पता होना चाहिए आपको क्या चाहिए, तो अगर आपको पता है कि आपके अंदर एक आर्ट है तो उसको घर में लेके मत बैठ, अगर आप डॉक्टर बन गई हैं तो फिर डॉक्टर बने, बच्चे पल जाते हैं, टाइम मैनेजमेंट सीख जाता है इंसान।
एक्साइटिंग कोई प्रोजेक्ट्स हैं ऐसा आपके?
शायद अब वक्त आ गया है कि समीना पीरजादा प्रोडक्शंस को दोबारा से जिंदा किया जाए, उसका दफ्तर बनाया जाए, और ड्रामे किए जाए, थिएटर किया जाए और फिल्में बनाई जाएं। मैंने ड्रामे से ही थिएटर से शुरू किया था, मैंने गुड़िया घर प्रोड्यूस किया था और उसमें काम भी किया जाए एक्टर, तो मेरा दिल कर रहा है कि मैं एक म्यूजिकल करूं थिएटर के लिए, और मैंने ढूंढ ली अपनी अदाकारा।
अच्छा,
एंड आई होप दैट शी वर्क्स विद मी, सबा कमर।
अच्छा, सबा कमर,
आई हैव शॉर्टलिस्टेड हर फॉर दैट कैरेक्टर।
बहुत मजेदार काम करती है, और
मुझे, मैं उसको इतने सालों से देखती रही हूँ, एंड आई बीन वॉचिंग हर ग्रो, एंड आई नो कि वो मेहनत करने वाली बच्ची है। हाँ। और वो बहुत मेहनत से मेरा ये कैरेक्टर करेगी,
तो अब तो हम बहुत ही बेतावी से इंतजार करेंगे,
मैं खुद भी इंतजार कर रही हूँ।
कलाबाज दिल है, मेरे जाने क्या कहे, कदर जो न जाने उसके पीछे ही रहे।
ये थी थिएटर, फिल्म और टीवी से मुंसलिक फनकार समीना पीरजादा, जो हमारी साथी फीफी हारून से बात कर रही थी। बरसगीर की तकसीम के 70 पूरे होने पर हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर मुख्तलिफ मजामीन, तस्वीर और वीडियोस शाया की जा रही हैं, और इनकी कुछ तफसील मैं आपको यहाँ बताता चलूँ। वो वकील जिसने हिंदुस्तान का बंटवारा किया, तकसीम हिंद और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, और इंडियन कार कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा, जो तकसीम से पहले महिंद्रा एंड मोहम्मद के नाम से जानी जाती थी, इनकी तफसील पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर आएं। इसके साथ ही सैरबीन इख्तिताम को पहुंचा। आज प्रोग्राम के एडिटर थे काशिफ कामर, प्रोड्यूसर थे अब्दुल वहाब रफ़ीक, लंदन में स्टूडियो मैनेजर थी एना बील, और इस्लामाबाद में आमिर सिद्दीक। خالد کرامت کو اب سربین کی تمام ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے. خدا حافظ. آخر میں شمائلہ جعفری سے خبروں کا خلاصہ سنیے.
اٹلی نے انسانی بنیادوں پر کام کرنے والی بین الاقوامی تنظیم میڈیسن سان فرنٹیئر کے ایک بحری جہاز کو اپنے ساحل پر لنگر انداز ہونے سے روک دیا ہے. چین میں ایک عدالت نے ان چار افراد کو $13,00,000 ہرجانے کے طور پر ادا کیے ہیں جنہیں قتل کے غلط الزام پر سزا سنائی گئی تھی. انڈیا کی ریاست اتر پردیش میں پولیس نے بنگلہ دیش کے ایک شہری کو شدت پسند تنظیم القاعدہ سے تعلق رکھنے والے ایک گروہ کے لیے بھرتیاں کرنے کے الزام پر گرفتار کیا ہے. ایرانی ذرائع ابلاغ کے مطابق ایک فوجی نے تہران کے مضافات میں واقع ایئر بیس پر اپنے ساتھیوں پر فائرنگ کر دی ہے. اسرائیل کے مواصلات کے وزیر کا کہنا ہے کہ وہ الجزیرہ کے صحافیوں کے پریس کارڈ منسوخ کرنے اور یروشلم میں اس کا بیورو بند کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے تھے.